السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہماری اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے بدھ کو بیجنگ میں چین کے صدر شی جن پنگ سے ملاقات کی ہے، اور اس میں کشمیر سمیت علاقائی امور پر بات چیت کی ہے۔ 14 اکتوبر کو ایف اے ٹی ایف کے پیرس میں ہونے والے اجلاس سے پہلے خیبر پختونخواہ میں مختلف مذہبی سیاسی جماعتوں سے منسلک علماء کے نگرانی میں قائم مدارس کے بینک کے کھاتوں کی چھان بین شروع کر دی گئی ہے۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب میں سرطان کے مرض میں مبتلا مریضوں کو حکومت کی جانب سے مفت ادویات کی فراہمی بند کر دی گئی ہے۔ اور اقوام متحدہ نے بدھ کے روز کہا ہے کہ افغانستان میں مبینہ طور پر منشیات تیار کرنے والے اڈوں پر امریکی فضائی حملے، جن میں بچوں سمیت 30 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے ہیں، غیر قانونی ہیں۔ جبکہ امریکی فوج نے اقوام متحدہ کی اس رپورٹ پر شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ افغان حکام نے تصدیق کی ہے کہ القاعدہ کی جنوبی ایشیا شاخ کا سربراہ عاصم عمر گزشتہ ماہ ایک امریکی اور افغان کارروائی میں ہلاک ہو گیا ہے۔ طالبان نے افغان اور امریکی عہدیداروں کے اس دعوے کو مسترد کیا ہے۔ امریکہ کے صدارتی دفتر وائٹ ہاؤس نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف مواخذے کی کارروائی کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے اس ضمن میں تعاون کرنے سے انکار کیا ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مائیک پومپیو نے حکومت چین اور کمیونسٹ پارٹی کے حکام پر ویزے کی پابندیاں لگانے کا اعلان کیا ہے۔ بیجنگ کا کہنا ہے کہ امریکہ کا یہ اقدام چینی داخلی امور میں ٹرمپ انتظامیہ کی مداخلت ہے۔ ترکی کی جانب سے شمال مشرقی شام میں کرد جنگجوؤں کے خلاف کارروائی کے اعلان کے بعد کردوں کے زیر اثر مقامی انتظامیہ نے ترکی سے متصل سرحد پر جنگجوؤں کی تعیناتی شروع کر دی ہے۔ اور ادھر فری سیرین آرمی کے باغیوں کو لے کر بسوں کا ایک بڑا قافلہ اور ہتھیاروں سے لدے ٹرک شام میں داخلے کی تیاری کر رہے ہیں۔ یہ تھیں شہ سرخیاں، تفصیل کچھ دیر کے بعد۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان اور چین نے اتفاق کیا ہے کہ پرامن افغانستان خطے میں اقتصادی ترقی کا ضامن ہے، لہذا امن مذاکرات کی بحالی کی کوششیں جاری رہنی چاہئیں۔ بیجنگ میں چین کے صدر شی جن پنگ سے ملاقات کے دوران گفتگو کرتے ہوئے عمران خان کا کہنا تھا کہ سی پیک منصوبے پاکستان کی معاشی ترقی کے لیے نہایت اہمیت کے حامل ہیں۔ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ پاکستان چین اقتصادی راہداری منصوبوں کی بروقت تکمیل ان کی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کی جانب سے جاری کیے گئے بیان کے مطابق صدر شی جن پنگ اور وزیراعظم عمران خان نے ملاقات کے دوران باہمی تعلقات، تنازع کشمیر اور افغانستان کی صورتحال پر بھی بات چیت کی ہے۔ چین کے صدر سے ملاقات کے دوران پاکستان کی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور دیگر حکام بھی موجود تھے۔ بیان کے مطابق چین کے صدر نے پاکستان کی سالمیت اور استحکام اور اہم معاملات پر پاکستانی موقف کی حمایت جاری رکھنے کا یقین دلایا۔ چینی صدر نے سی پیک منصوبوں سے متعلق پاکستانی حکام کی سنجیدگی کو بھی سراہا۔ چین کے صدر شی جن پنگ رواں ہفتے بھارت کا 2 روزہ دورہ کریں گے، جس کے دوران وہ میزبان ملک کے وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کریں گے۔ چین کی وزارت خارجہ نے بدھ کو صدر شی جن پنگ کے دورے بھارت کا اعلان کیا، جس کے مطابق وہ 11 اکتوبر کو نئی دہلی پہنچیں گے، جہاں وہ 12 اکتوبر کو بھی قیام کریں گے۔ اقوام متحدہ نے بدھ کے روز کہا ہے کہ افغانستان میں مبینہ طور پر منشیات تیار کرنے والے اڈوں پر امریکی فضائی حملے، جن میں بچوں سمیت 30 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے، غیر قانونی ہیں۔ یہ ہلاکتیں پچھلے مئی میں مغربی فرا اور اس سے ملحقہ نمروز صوبوں میں ہوئیں، جہاں امریکہ نے 60 سے زیادہ جگہوں پر فضائی بمباری کی اور انہیں منشیات کی تیاری کے پلانٹس قرار دیا۔ افغانستان میں اقوام متحدہ کے معاونتی مشن نے واقعے کے حقائق معلوم کرنے والی رپورٹ جاری کی ہے، جس کے مطابق فرا صوبے میں 30 ہلاکتوں اور 4 زخمیوں کی تصدیق کی ہے۔ امریکی فوج نے فوری طور پر ان الزامات سے اختلاف کیا ہے اور یونیما کی طرف سے استعمال کیے جانے والے ذرائع کے معتبر ہونے پر سوال اٹھایا ہے۔ امریکی فوج کی طرف سے جاری ہونے والے بیان کے مطابق امریکی افغان فورسز اور یو ایس فار اے اقوام متحدہ کی طرف سے معلوم کیے جانے والے ان حقائق قانونی تجزیوں اور یو این مشن کے طریقہ کار سے اختلاف کرتی ہے۔ افغان حکام نے تصدیق کی ہے کہ القاعدہ کی جنوبی ایشیا شاخ کا سربراہ عاصم عمر گزشتہ ماہ ایک امریکی اور افغان کارروائی میں ہلاک ہو گیا ہے۔ عاصم عمر جو 2014 سے القاعدہ کی جنوبی ایشیا شاخ کا سربراہ تھا، افغانستان کے ہلمند صوبے کے ضلع موسا قلعے میں 23 ستمبر کو کی جانے والی ایک کارروائی میں ہلاک ہوا۔ افغان نیشنل ڈائریکٹریٹ کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے جاری کی گئی ٹویٹ میں کہا گیا ہے کہ افغان صوبے ہلمند کے ضلع موسا قلعے میں کی گئی ایک مشترکہ کارروائی کے دوران عاصم عمر سمیت القاعدہ جنوبی ایشیا کے کم سے کم 6 اراکین ہلاک ہوئے ہیں۔ عاصم عمر کی ہلاکت کی تصدیق کرتے ہوئے ایک امریکی اہلکار نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ 23 ستمبر کو ہونے والی یہ کارروائی افغان قیادت میں اور امریکی حمایت سے کی گئی تھی۔ طالبان نے افغان اور امریکی عہدیداروں کے اس دعوے کو مسترد کیا ہے کہ القاعدہ کا ایک چوٹی کا لیڈر ہلمند صوبے میں ہلاک ہو گیا ہے۔ طالبان کے ایک ترجمان محمد یوسف احمدی نے ایک بیان میں کہا کہ عاصم عمر کی ہلاکت کی خبر درست نہیں ہے اور انہوں نے کابل عہدیداروں کے اس دعوے کو من گھڑت قرار دیا۔ ان کے کہنے کے مطابق موسا قلعے میں اس کارروائی میں بڑی تعداد میں افغان شہری ہلاک ہوئے، جن میں ایک شادی میں شریک افراد بھی شامل تھے۔ امریکہ کے صدارتی دفتر وائٹ ہاؤس نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف مواخذے کی کارروائی کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے اس ضمن میں تعاون کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ منگل کو وائٹ ہاؤس نے ڈیموکریٹ کی طرف سے صدر ٹرمپ کے خلاف اعلان کردہ مواخذے کی تحقیقات کو مسترد کر دیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے وکیل پیٹ گیپلون نے 8 صفحات پر مشتمل ایک خط ہاؤس اسپیکر نینسی پلوسی کو ارسال کیا ہے، جس میں صدر ٹرمپ کے مواخذے کی تحقیقات کو غیر قانونی قرار دیا ہے۔ اس سے قبل نینسی پلوسی نے کہا تھا کہ ان کی طرف سے اعلان کردہ مواخذے کی کارروائی قانونی ہے اور اس کے لیے ہاؤس ووٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو نے حکومت چین اور کمیونسٹ پارٹی کے حکام پر ویزے کی پابندیاں لگانے کا اعلان کیا ہے۔ امریکہ کی طرف سے چینی حکام کے خلاف یہ اقدام چین کے یغور، قزاق، کرغز اور چین کے سنکیانگ خطے میں دیگر مسلمان اقلیتی گروہوں کے ارکان کو زیر حراست اور ان پر جبر و تشدد روا رکھنے کی وجہ سے اٹھایا گیا ہے۔ اعلان میں کہا گیا ہے کہ ایسے افراد کے اہل خانہ پر بھی ایسی ہی پابندیاں عائد ہوں گی۔ ادھر بیجنگ کا کہنا ہے کہ امریکہ کا یہ اقدام چینی داخلی امور میں ٹرمپ انتظامیہ کی مداخلت ہے۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان گینگ شونگ کا کہنا تھا،
We urge the U.S. to immediately correct its mistakes, withdraw the relevant decisions, and stop interfering with China's internal affairs. China will take firm and strong actions to firmly protect its interests of sovereignty, security, and development.
وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم امریکہ پر زور دیتے ہیں کہ وہ اپنی غلطیوں کو درست کرے، اپنے متعلقہ فیصلوں کو واپس لے اور چین کے داخلی امور میں مداخلت بند کرے۔ چین اپنی خود مختاری، سلامتی اور ترقی کے مفادات کے تحفظ کے لیے سخت اقدامات کرے گا۔ ترکی کی جانب سے شمال مشرقی شام میں کرد جنگجوؤں کے خلاف کارروائی کے اعلان کے بعد کردوں کے زیر اثر مقامی انتظامیہ نے ترکی سے متصل سرحد پر جنگجوؤں کی تعیناتی شروع کر دی ہے۔ خبر رساں ادارے ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق ترک حکام کا کہنا ہے کہ ترکی کی فوج اپنے اتحادی شامی باغیوں کے ساتھ مل کر کرد جنگجوؤں اور داعش کے خلاف کسی بھی وقت کارروائی کا آغاز کر دے گی۔ اور امریکی ڈیموکریٹ صدارتی امیدوار برنی سینڈرز نے، جو دل کے ایک حملے کے بعد صحت یاب ہو رہے ہیں، کہا ہے کہ وہ جلد ہی اپنی صدارتی مہم پر واپس آ جائیں گے۔ ان کا کہنا تھا،
You know, in some cases, 5 or 6 meetings a day, you know, 3 or 4 rallies and town meetings.
سینیٹر برنی سینڈرز کہہ رہے ہیں، ہم کچھ واقعات میں روزانہ 5 سے 6 میٹنگز، 3 یا 4 ریلیاں اور ٹاؤن میٹنگز اور لوگوں کے گروپ سے ملاقات کر رہے تھے۔ میرا نہیں خیال کہ میں ویسا ہی کروں گا، لیکن میں یقینی طور پر سرگرمی سے مہم چلاؤں گا۔ میرا خیال ہے کہ ہم مہم کی نوعیت کو کچھ تبدیل کریں گے. یقین کریں کہ مجھ میں ایسا کرنے کی طاقت ہے اور مجھے ایسا ہی کرنا چاہیے. یہ تھے برنی سینڈرز کے الفاظ. اس کے ساتھ ہی فیس بک لائیو سے ہماری یہ خبریں ختم ہوتی ہیں, لیکن ابھی ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارے یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. ہمارے ساتھ رہیے گا. کیمرامین فواد الیاس کے ساتھ فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. پاکستان میں شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے. ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنز کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے. دن ہو یا رات, جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں. جیسا کہ سب سے پہلے خبر ہم نے آپ کو دی تھی کہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے بدھ کو بیجنگ میں چین کے صدر شی جن پنگ سے ملاقات میں کشمیر سمیت علاقائی امور پر بات کی ہے. اسلام آباد سے رپورٹ ہمیں بھیجی ہے محمد جلیل نے.
پاکستان کی دفتر خارجہ کے مطابق وزیر اعظم عمران خان نے چینی صدر کو بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی صورتحال سے آگاہ کیا. عمران خان نے اس موقع پر کہا کہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں گزشتہ 2 ماہ سے لاک ڈاؤن ہے, لہذا کشمیری عوام کی تکالیف ختم کرنے کے لیے ان کے بقول فوری طور پر کرفیو ہٹانا ضروری ہے. پاکستانی دفتر خارجہ کے بیان کے مطابق چین کے صدر نے پاکستان کی سالمیت, استحکام اور اہم معاملات پر پاکستانی موقف کی حمایت جاری رکھنے کی یقین دہانی کرائی ہے. اس کے ساتھ چینی صدر نے سی پیک منصوبوں سے متعلق پاکستانی حکام کے عزم کو بھی سراہا ہے. بین الاقوامی امور کے تجزیہ کار نجم رفیق کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم کے دورہ چین کا بنیادی مقصد ان کے بقول چین پاکستان اقتصادی راہداری یعنی سی پیک سے متعلق معاملات تھے.
میرا خیال ہے یہ کافی حد تک عمران خان صاحب کی حکومت کامیاب ہوئی ہے چینیوں کو باور کرانے میں کہ پاکستان میں جو تحفظات تھے سی پیک کے حوالے سے وہ ختم ہو چکے ہیں اور پاکستان اس معاملے میں سیریس ہے کہ اس پروجیکٹ کو آگے لے کے چلا جائے.
ادھر چین کی وزارت خارجہ کے ایک ترجمان نے منگل کو معمول کی بریفنگ کے دوران کہا کہ پاکستان اور بھارت کشمیر سمیت دیگر حل طلب تنازعات کے لیے مذاکرات کریں. چینی وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ تنازع کشمیر پر چین کا موقف واضح ہے, تاہم ان کے بقول بات چیت کے ذریعے مسائل کا حل دونوں ممالک کے مفاد میں ہے. چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان کا یہ بیان ایک ایسے وقت سامنے آیا ہے جب اطلاعات کے مطابق چین کے صدر شی جن پنگ رواں ہفتے بھارت کا دورہ کریں گے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے نجی ٹی وی چینل اے آر وائی نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ چین کشمیر پر پاکستان کے موقف سے آگاہ ہے اور پاکستان یہ توقع کرتا ہے کہ دورہ بھارت کے دوران چینی صدر اس معاملے پر بات کریں گے.
جو کہ 5 اگست کے اقدامات ہیں ان کی سیریس ریزرویشن ان پر ہیں, مجھے یقین ہے بات ہوگی اور میں توقع کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ جو پاکستان کا نقطہ نظر ہے وہ پوری طرح پاکستان کا نقطہ نظر وہ سمجھ چکے ہیں.
تاہم بین الاقوامی امور کے تجزیہ کار نجم رفیق کا کہنا ہے کہ پاکستان کے ساتھ نہایت قریبی تعلقات ہونے کے باوجود چین بھارت کو نظر انداز نہیں کر سکتا ہے.
اکنامکس جو ہیں وہ ابھی تک سٹرونگ ہیں ملکوں کے درمیان تعلقات میں, تو میرا نہیں خیال کہ چائنا جو ہے وہ انڈیا کو ایک طرف رکھ کے صرف پاکستان کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا, کیونکہ چائنا کے اپنے انٹرسٹ ہیں معیشت کے حوالے سے جو پاکستان سے زیادہ ہندوستان کے ساتھ.
دوسری جانب نئی دہلی کشمیر پر کیے گئے اقدامات کو بھارت کا اندرونی معاملہ قرار دیتا ہے اور اس پر بات چیت پر تیار نہیں ہے. مزید برآں وزیر اعظم عمران خان اور صدر شی جن پنگ کے درمیان ملاقات میں افغانستان کی صورتحال پر بھی بات چیت ہوئی ہے. پاکستانی دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان اور چین نے افغانستان میں قیام امن کے لیے کوششیں جاری رکھنے پر بھی اتفاق کیا ہے. محمد جلیل, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
افغانستان میں اقوام متحدہ کے مشن کا کہنا ہے کہ اس سال مئی میں افغانستان کے صوبے فراہ میں امریکی فوج کے فضائی حملوں میں 39 عام شہری ہلاک ہوئے. ہلاک ہونے والوں میں 14 بچے بھی شامل ہیں. ادھر امریکی افواج کا کہنا ہے کہ ان علاقوں میں فضائی حملوں کے بعد جائزہ لیا گیا جس کے مطابق ہلاک ہونے والے عام شہری نہیں بلکہ جنگجو تھے۔ اس بارے میں علی رانا نے اسلام آباد سے یہ رپورٹ ہمیں دی ہے۔
اقوام متحدہ کی طرف سے اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ امریکی افواج کی طرف سے رواں سال مئی میں 60 مختلف مقامات پر ہونے والے امریکی فضائیہ کے حملوں میں 39 شہری ہلاک ہو گئے تھے، جن میں 14 بچے بھی شامل ہیں۔ اقوام متحدہ کے اسسٹنٹ مشن اور افغانستان ہیومن رائٹس کمیشن نے صبح فرا کے ضلع باکوا میں ان مقامات کا دورہ کیا تھا، جہاں 5 مئی کو ہونے والے حملوں کے بعد کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ مشن کا کہنا ہے کہ اس حملے میں مزید 37 افراد کی ہلاکت کی تحقیقات جاری ہیں۔ مشن کی رپورٹ پر امریکی فوج کا کہنا ہے کہ اس رپورٹ میں طالبان پروپیگنڈا ویب سائٹ سے متاثر محدود معلومات کے مطابق جنگجوؤں کو عام شہری کہا گیا ہے۔ اس حملے میں کوئی عام شہری ہلاک یا زخمی نہیں ہوا، بلکہ مرنے والے جنگجو تھے۔ اس حوالے سے اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ پوست کے پیداواری علاقوں میں کام کرنے والے افراد کے خلاف حملے نہیں ہونا چاہیے تھے اور انہیں تحفظ ملنا چاہیے تھا۔ تجزیہ کار اور صحافی حسن خان کہتے ہیں کہ اس وقت افغانستان میں طالبان کے حملوں میں اتنے لوگ نہیں مارے جا رہے جتنے امریکی فضائی حملوں میں مارے جا رہے ہیں۔
اگست کا مہینہ ہے یا یہ اٹیک دس ایئر، اس میں جو کیجولٹی ہوئی ہے نا افغانستان میں، یہ سب سے زیادہ کیجولٹی امریکن اور افغان فورسز کے ایئر اسٹرائکس یا ان کے اسٹرائک سے ان میں ہوئی ہے۔
اقوام متحدہ کی طرف سے یہ بیان ایک ایسے وقت میں آیا ہے جب افغان حکام نے افغانستان میں القاعدہ برصغیر کے سربراہ عاصم عمر کی ہلاکت کا دعویٰ کیا ہے، تاہم طالبان کی طرف سے اس کی مکمل تردید کی جا رہی ہے۔ عاصم عمر کے حوالے سے اطلاعات ہیں کہ انہیں 23 ستمبر کو موسیٰ قلعہ میں ہونے والے حملے کے دوران ہلاک کیا گیا۔ اس حملے میں بھی بڑی تعداد میں شہری ہلاکتوں کے الزامات اور متضاد رپورٹیں موصول ہوئی تھی۔ ہلمند کی صوبائی کونسل کے ایک رکن نے الزام لگایا تھا کہ ایک فضائی حملے کے دوران شادی کی تقریب میں شریک 40 افراد ہلاک ہو گئے تھے، جن میں خواتین اور بچے شامل ہیں۔ ریجنل پیس انسٹیٹیوٹ کے روف حسن کہتے ہیں کہ دونوں فریقین اس وقت دباؤ بڑھانے کی خاطر ایسے حملے کر رہے ہیں جن میں عام شہری مارے جا رہے ہیں۔
جو سویلینز ہیں جو کہ جن کا کوئی لینا دینا نہیں ہے لڑائی کے ساتھ، ان کی جو ہے مونیومنٹل انکریز ہوا ہے ان کی ڈیتھس میں ان دی لاسٹ 2-3 منتھس جب سے امریکہ نے یہ سرچ کیا ہے، اپنی ایئر پاور کو انہوں نے استعمال کرنا شروع کیا ہے۔ تو اس سے ایز سچ نو آن دی ڈائلگ ٹیبل اور ان دی کانٹیکسٹ آف گیٹنگ اے بیٹر ڈیل فرام طالبان، کوئی جو ایڈوانٹیج ہے وہ امریکہ کو حاصل نہیں ہو سکتا۔
امریکہ اور طالبان کے درمیان مذاکرات میں تعطل کے بعد افغانستان میں حالیہ کچھ عرصے کے دوران پرتشدد حملوں میں اضافہ ہوا ہے، جس میں عام شہریوں کی ہلاکتوں کی اطلاعات ہیں۔ علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
14 اکتوبر کو ایف اے ٹی ایف کے پیرس میں ہونے والے اجلاس سے پہلے خیبر پختونخوا میں مختلف مذہبی سیاسی جماعتوں سے منسلک علماء کی نگرانی میں قائم مدارس کے بینک کے کھاتوں کی چھان بین شروع کی گئی ہے، جن میں مولانا فضل الرحمان کے جمعیت العلماء اسلام فے بھی شامل ہے۔ اب تک پشاور کے مختلف علاقوں میں 6 مدارس کے بینکوں کے کھاتوں کو منجمد کر دیا گیا ہے۔ پشاور سے شمیم شاہد رپورٹ دے رہے ہیں۔
وفاقی تحقیقاتی اداروں کے اہلکاروں نے پشاور اور خیبر پختونخوا کی دیگر شہروں اور علاقوں میں مدارس کے بینک کھاتوں اور چندوں کے ذرائع کے بارے میں معلومات اکٹھے کرنا شروع کر دیا ہے، اور اس سلسلے میں مشکوک ذرائع سے چندوں کے حصول کے الزام میں پشاور ہی کی 6 اہم مدارس کے بینک کھاتوں کو منجمد کر دیا گیا ہے۔ پشاور میں وفاق المدارس، جو صوبے بھر میں قائم مدارس کی انتظامی اور نصابی سرگرمیوں کا ادارہ ہے، کے ترجمان مفتی سراج الحسن نے وائس آف امریکہ کو ابھی تک 6 مدارس کے بینک کھاتوں کے منجمد کرنے کے اطلاعات کی تصدیق کی ہے۔
حکومت نے یہ پہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم یہ جو رفاہی ادارے ہیں، جتنے این جی اوز ہیں، تو ان کے ہم بینک اکاؤنٹ کی چھان بین کریں گے۔ تو اس حوالے سے تو باقی این جی اوز کے تو ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اس کے اکاؤنٹ کی چھان بین ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے، لیکن اصل میں پھر وہ سارا جو ہے وہ ملبہ مدارس کے سر پر آتے ہیں نا، اس پر گراتے ہیں۔ اس حوالے سے پورے پاکستان میں کچھ شکایات کی، تو ہم نے اس میں پھر مذمتی بیان جو ہے وہ جاری کر۔
تمام 6 مدارس کے منتظمین کا تعلق بھی نظریاتی اور سیاسی طور پر مولانا فضل الرحمان کی جمعیت العلماء اسلام ہی سے بتایا جاتا ہے۔ جمعیت العلماء اسلام نے آئندہ 27 اکتوبر سے آزادی مارچ اور اسلام آباد میں دھرنا دینے کا اعلان کر رکھا ہے۔ جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمان گروپ خیبر پختونخوا کی صوبائی سیکٹری اطلاعات عبد الجلیل جان نے بھی مدارس کے بینک کھاتوں کے چان بین شروع کرنے کی تصدیق کی اور کہا،
بڑی وجہ تو یہ ہے کہ ہم نے آزادی دھرنے کا اعلان کیا ہے تو مدارس کے حوالے سے ان کو ابھی فکر آ گئی ہے کہ ان کے اکاؤنٹ چیک کرے یا ان کو تنگ کریں, تو یہ صرف تنگ کرنے کے حربے ہیں کہ مدارس کے لوگ دھرنے میں نہ جائیں, حالانکہ مدارس کے جو لوگ ہیں وہ اپنی مرضی سے آتے ہیں, اپنی مرضی سے جاتے ہیں.
صوبائی وزیر اطلاعات شوکت علی یوسفزئی نے حکومتی موقف کے بارے میں بتایا,
اس کا جی کے نام نہ سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ تو نیشنل ایکشن پلان کے تحت آلریڈی پہلے سے ڈیسائڈ ہوا ہے, اسی کے تحت فوقتاً فوقتاً جو کاروائی ہوتی ہے اس میں مدارس بھی شامل ہیں, اس میں دوسرے ادارے بھی شامل ہیں, کہاں کہاں سے ان کو فنڈنگ ہوتی ہے, ان کے کیا طریقہ کار ہے, مینٹیننس کیا ہوتا ہے ان کے.
صوبائی وزیر اعلیٰ محمود خان نے ایک روز قبل جمعیت علماء اسلام پلے رحمان گروپ کے سربراہ مولانا پلے رحمان کے آزادی مارچ میں شرکا کے قافلوں کو روکنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے. شمیم شاہد, وائس آف امریکہ, پشاور.
پاکستان کے صوبے پنجاب میں سرطان کے مرض میں مبتلا مریضوں کو حکومت کی جانب سے مفت ادویات کی فراہمی بند کر دی گئی ہے, جس کے باعث مریضوں کو سخت مشکلات کا سامنا ہے. حکومت کا موقف ہے کہ ادویات بنانے والی کمپنی کا آڈٹ کیا جا رہا ہے. لاہور سے ضیاء الرحمان کی رپورٹ.
صوبہ پنجاب میں کینسر کے مریضوں کو مفت دوائیوں کی فراہمی بند ہونے کا معاملہ اس وقت سامنے آیا جب گزشتہ ماہ کینسر کے مریضوں نے مال روڈ لاہور پر پنجاب اسمبلی کے سامنے احتجاج کیا. اسی احتجاج میں شامل لاہور کے رہائشی 48 سالہ شاہد سلطان بھی تھے جو خون کے سرطان میں مبتلا ہیں. وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے شاہد سلطان نے بتایا کہ اپریل سے اب تک ادویات کی بندش کے باعث انہیں اور دیگر مریضوں کو سخت پریشانی کا سامنا ہے. محکمہ صحت پنجاب کے ایک سینئر عہدیدار نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ماضی میں پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت نے کینسر کے مریضوں کو مفت ادویات دینے کے لیے نجی کمپنی نوارٹس فارما سے ایک معاہدہ کیا تھا, جس کے مطابق دوائی کی کل قیمت کا 90% دوائی بنانے والی کمپنی جبکہ 10% پنجاب حکومت برداشت کرے گی. سینئر عہدیدار کے مطابق موجودہ حکومت کو اس معاہدے میں کوئی کھوٹ نظر آیا اور انہوں نے نوارٹس فارما کے ساتھ ہونے والے معاہدے کی تجدید تک پرانے معاہدے کا آڈٹ کرانے کا فیصلہ کیا ہے, جس کے باعث مذکورہ کمپنی نے دوائی بنانا بند کر دی. جناح ہسپتال لاہور کے شعبہ آنکیولوجی کے ایک سینئر ڈاکٹر نے اپنا نام نہ بتانے کی شرط پر بتایا کہ رواں سال کم و بیش 6 ماہ سے ان کے ہسپتال میں کینسر کے مریضوں کی ایک خاص دوائی بند ہے جو CML کے مریضوں کو دی جاتی ہے.
تقریباً 6 مہینے تقریبا بند رہی ہیں, کینسر کی ساری دوائیاں بند نہیں رہی ہیں, یہ خاص دوائی ہے جو CML کے پیشنٹس میں لیکیمیا کے پیشنٹس میں آتی ہے, وہ کافی مہنگی دوائی ہے.
پنجاب کی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کہتی ہیں کہ کینسر کی مریضوں کی مفت ادویات کا معاملہ جلد حل کر لیا جائے گا. وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے ڈاکٹر یاسمین راشد کا کہنا تھا کہ دوائی کو بنانے والی کمپنی نوارٹس فارما نے حکومت کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا کہ وہ یہ دوائی رعایتی نرخوں پر کینسر کے مرض میں مبتلا مریضوں کو دے گی.
5 سال سے ایک کانٹریکٹ تھا, 125 ارب روپے کی دوائی ہر سال خریدی جاتی تھی. جب کانٹریکٹ مکمل ہو رہا تھا تو آپ کو اس کو انٹرنل آڈٹ تو کرنا چاہیے نا. آخر 125 ارب روپے کی دوائی ہم 3300 لوگوں کو دے رہے تھے, اور یہ میں بتا رہی ہوں کہ یہ کنٹینیو کر رہی ہے, کہیں بھی روکی نہیں گئی. اور اس کے اندر جو کانٹریکٹ انہوں نے روکا اس وجہ سے کہ دیور تھنکنگ وی آر ناٹ سائننگ دی کانٹریکٹ.
وائس آف امریکہ نے نوارٹس فارما پاکستان کے کراچی میں قائم مرکزی دفتر رابطہ کرنے پر بینا نامی خاتون نے بتایا کہ معاہدہ دوبارہ شروع ہو چکا ہے, اس سے زیادہ تفصیلات وہ نہیں بتا سکتی. کینسر کے مریضوں کو ادویات کی مفت فراہمی کی بندش کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں بھی کیس زیر سماعت ہے, جس پر عدالت نے پنجاب حکومت سے جواب طلب کر رکھا ہے. ضیاء الرحمان, وائس آف امریکہ, لاہور.
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس سے انکار کیا ہے کہ امریکہ نے شمالی شام میں کردوں کے زیر قبضہ علاقوں پر ترکی کے ایک مجوزہ حملے سے قبل کردوں کو تنہا چھوڑ دیا ہے. منگل کے روز ایک ٹویٹ میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ ترکی کی جانب سے کوئی غیر ضروری اور از خود لڑائی اس کی معیشت کے لیے تباہ کن ہوگی. امریکی حمایت یافتہ سیرین ڈیموکریٹک فورسز یا STF کے رہنماؤں نے شمالی شام میں وائس آف امریکہ کی کرد سروس کے نامہ نگاروں کو بتایا ہے کہ وہ ترک فوج کو دور رکھنے کے لیے صدر بشار الاسد کے ساتھ شراکت داری پر غور کر رہے ہیں. سلطیسہ ہوگ کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل.
شام میں داعش کے خلاف کامیاب کارروائی میں زخمی ہونے والے کرد جنگجوؤں نے منگل کے روز ترکی کی سرحد کے قریب واقع ایک قصبے قمیشلی میں مظاہرہ کیا. امریکی حمایت یافتہ کرد ملیشیا شامی ڈیموکریٹک فورسز یا SDF کی ایک رکن ہے. SDF ان گروپس کا ایک اتحاد ہے جو دہشت گرد گروپس اور علاقے میں ترکی کی حمایت یافتہ ملیشیاؤں کے ساتھ لڑا تھا. انقرہ کا دعویٰ ہے کہ شامی کرد ایک آزاد کردستان کے لیے علاقہ حاصل کرنے کے مقصد سے ترکی کی کرد اقلیت کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں, اور وہ انہیں سرحد علاقے سے ہٹانے کا تہیا کیے ہوئے ہے. مقامی کرد ہائی الرٹ پر ہیں. ایک زخمی کرد جنگجو نے کرد زبان میں بتایا.
Now we are under a grave threat from the Turkish fascist government.
اس وقت ہمیں ترکی کی فاشسٹ حکومت سے سخت خطرہ لاحق ہے جو بچوں، عورتوں اور بوڑھوں کے درمیان کوئی فرق روا نہیں رکھتی. ہم نے کسی کے علاقے کو نہ تو تباہ کیا ہے اور نہ ہی کسی کے علاقے پر قبضہ کیا ہے. ہم اپنے ملک کے لیے، اپنے خاندانوں کے لیے اور اپنے شہروں اور دیہاتوں کے لیے لڑے ہیں. یہ الفاظ تھے ایک زخمی کرد جنگجو کے. شام کی ڈیموکریٹک فورسز کے کمانڈر ان چیف مظلوم آبدی نے وائس آف امریکہ کی کرد سروس کو ایک ٹیلیفونک انٹرویو میں بتایا کہ ٹرمپ کے فیصلے سے ترکی کو شمالی شام پر حملے اور مقامی کردوں کو ہلاک کرنے کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. آبدی نے کہا کہ امریکی فوجیوں کے کسی انخلا سے داعش کو بھی مدد ملے گی، کیونکہ دہشت گردی کے انسداد سے متعلق ایس ڈی ایف کے یونٹس کو لازمی طور پر ترکی کی سرحد پر دوبارہ متعین کرنا پڑے گا. اسی دوران ترک فوج نے، جو کرد جنگجوؤں کے خلاف ایک حملے کی تیاری کر رہی ہے، شام کی سرحد کے ساتھ کے علاقے میں کمک بھیج دی ہے. ترک صدر رجب طیب اردوان نے شامی کرد جنگجوؤں کو دہشت گرد اور ترکی کے علاقے کے لیے ایک خطرہ قرار دیتے ہوئے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ وہ سرحدی علاقے کو شامی کرد جنگجوؤں سے پاک کر دیں گے. کرد اور ایس ڈی ایف کے دوسرے جنگجو دہشت گردی سے کسی بھی تعلق سے انکار کرتے ہیں. ایک زخمی جنگجو احمد نے کہا،
As injured war veterans in northern Syria, we fought for this land.
شمالی شام کی جنگ میں زخمی ہونے والے سابقہ فوجیوں کے طور پر ہم اس سرزمین کے لیے لڑے، اور ہم اپنی سرزمین اور لوگوں کے دفاع کے لیے جو کچھ کر سکتے تھے ہم نے کیا. ہم شام پر ترکی کے حملوں اور دراندازیوں کی مذمت کرتے ہیں. یہ الفاظ تھے ایک کرد زخمی جنگجو احمد کے. ٹرمپ کہتے ہیں کہ داعش کو شکست دینے کا امریکی مقصد حاصل ہو چکا ہے اور اب وقت آ گیا ہے کہ فوجیوں کو وطن واپس لایا جائے. ان کے فیصلے پر ان کی اپنی پارٹی تک کے کچھ ارکان نے تنقید کی ہے، جن کا کہنا ہے کہ داعش ابھی تک شام میں موجود ہے. نقاد یہ انتباہ بھی کرتے ہیں کہ کرد اتحاد کو ترک حملے کے مقابلے کے لیے چھوڑ دینے سے ایک قابل بھروسہ شراکت دار کے طور پر امریکہ کا تاثر خراب ہوتا ہے. منگل کے روز صدر ٹرمپ نے ترکی کو ایک بڑا تجارتی پارٹنر قرار دیا اور کہا کہ اردوان اگلے ماہ واشنگٹن کا دورہ کریں گے. یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
شمالی شام سے امریکی فوجوں کے انخلا کے بارے میں صدر ٹرمپ کے فیصلے پر امریکی اتحادی کرد سخت نالاں ہیں. عرب ممالک بھی اس فیصلے پر عدم اطمینان کا اظہار کر رہے ہیں. عمان سے وائس آف امریکہ کے نامہ نگار ڈیل گیولاک کی رپورٹ کے ساتھ اسد نصیر.
ہرچند کے صدر ٹرمپ اس بات کی تردید کر رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے اتحادی کردوں کو یکو تنہا چھوڑ دیا ہے، تاہم عرب ممالک اس فیصلے پر چمگوئیاں کر رہے ہیں. اردن کے تجزیہ کار اسامہ الشریف کا کہنا ہے، یقیناً یہ علاقے میں امریکی اتحادیوں کے لیے ایک سنجیدہ اور پریشان کن پیغام ہے. یعنی کوئی بھی صدر ٹرمپ پر اعتبار نہیں کر سکتا کہ وہ ضرورت پڑنے پر مدد کریں گے. سعودی عرب میں ارامکو پر حملے کے بعد بھی امریکہ کا رد عمل توقع سے انتہائی کم تھا. خود اسرائیل بھی امریکہ کے اس تازہ فیصلے پر حیران اور پریشان ہے. اسامہ شریف کا مزید کہنا ہے کہ امریکہ نے یہ خیال کیے بغیر کہ کردوں نے داعش کو شکست دینے کے لیے کتنی قربانیاں دیں، کردوں کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہے، اور ترکی کو اس بات کی اجازت دے دی ہے کہ وہ کردوں کے خلاف بلا روک ٹوک کارروائی کرے. لہذا اس کے بارے میں لا تعداد سوالات کھڑے ہو رہے ہیں کہ ترکی کا اگلا قدم کیا ہوگا. شمالی شام میں عیسائیوں نے کردوں کے ساتھ مل کر داعش کے خلاف جنگ کی تھی. سیریک نیشنل کونسل کے سیاسی لیڈر بسام اسحاق کہتے ہیں کہ امریکہ نے بے وفائی کی ہے. صدر ٹرمپ کے اس فیصلے کو منفی طور پر ہی دیکھا جائے گا. اس سے 1915 کے قتل عام کے واقعے کی تجدید کا خطرہ بڑھ گیا ہے. ترکی پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. مذہبی اقلیتوں کے ساتھ اس کا سلوک اچھا نہیں رہا ہے، چاہے وہ عیسائی ہوں یا یزیدی. صدر ٹرمپ نے منگل کو فوجوں کے انخلا کے فیصلے کا دفاع کرتے ہوئے ٹویٹ پیغام میں لکھا کہ ہم کردوں کو یکو تنہا نہیں چھوڑ رہے ہیں، ان کی خصوصی حیثیت ہے اور یہ بہترین جنگجو ہیں. لیکن بعض تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ کرد داعش کے ان ہزاروں قیدیوں کو بھی نہیں سنبھال سکیں گے جو انہوں نے داعش کے خلاف جنگ کرتے ہوئے پکڑے تھے. ان کا یہ بھی خیال ہے کہ کرد شام کے لیڈروں کے ساتھ بھی کوئی سمجھوتا کر سکتے ہیں. اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. جمعیت علماء اسلام فے نے اسلام آباد کے ڈی چوک پر آزادی مارچ کے لیے چیف کمشنر اسلام آباد سے اجازت کی درخواست کر دی ہے، جبکہ وزیر داخلہ اعجاز شاہ کا کہنا ہے کہ اسلام آباد کے بلیو ایریا میں دفعہ 144 نافذ ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان 27 اکتوبر کو دارالحکومت کی جانب نہیں آئیں گے. اسلام آباد سے علی فرقان کی رپورٹ.
جمعیت علماء اسلام نے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے ریڈ زون میں مارچ کے لیے اسلام آباد انتظامیہ کو باقاعدہ درخواست کر دی ہے، تو اپوزیشن کی دیگر جماعتیں مولانا فضل الرحمان کے اعلان کردہ اس احتجاجی مارچ میں اپنی شمولیت کا طریقہ کار وضع کر رہی ہیں. پیپلز پارٹی کے سربراہ بلاول بھٹو نے پارٹی کی کور کمیٹی کا اجلاس آج رات کو بلا رکھا ہے، تو مسلم لیگ نون کے صدر اور قائد حزب اختلاف شہباز شریف نے بھی اعلی قیادت کو لاہور میں اپنی رہائش گاہ مدعو کیا ہوا ہے. واضح رہے کہ جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے لانگ مارچ کو ملتوی کرنے کی دیگر اپوزیشن جماعتوں کی تجویز کو نظر انداز کرتے ہوئے گزشتہ ہفتے آزادی مارچ کا اعلان کیا تھا. اپوزیشن کی دیگر جماعتیں جے یو آئی کے اسلام آباد کی جانب مارچ کے یک طرفہ اعلان پر کچھ تحفظات رکھتی ہیں. پیپلز پارٹی کا موقف ہے کہ حکومت مخالف اس احتجاج میں مذہب کارڈ استعمال نہیں کیا جانا چاہیے، جبکہ مسلم لیگ نون بھی حکومت مخالف اس احتجاج کی نوعیت اور طریقہ کار پر جے یو آئی سے وضاحت چاہتی ہے. دیگر جماعتوں کے تحفظات دور کرنے کے لیے جے یو آئی نے منگل کی شام رہبر کمیٹی کا اجلاس بلوایا. اجلاس کے بعد صحافیوں کو بریفنگ دیتے ہوئے رہبر کمیٹی کے کنوینئر اکرم دورانی نے بتایا کہ اپوزیشن جماعتیں اس بات پر متفق ہیں کہ وزیراعظم کو استعفیٰ دینا چاہیے اور نئے انتخابات کرائے جانے چاہیے. جے یو آئی رہنما نے واضح کیا کہ وہ حکومت مخالف اس مارچ میں مذہب کارڈ کا استعمال نہیں کریں گے. مارچ میں شمولیت کے حوالے سے اپوزیشن کی جماعتیں تذبذب کا شکار ہیں، تو حکومتی رہنما بھی اسے روکنے کے بیانات دے رہے ہیں. خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ محمود خان نے ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جے یو آئی کا ایک کارکن بھی اسلام آباد نہیں پہنچنے دیں گے. وزیر داخلہ اعجاز شاہ کا کہنا تھا کہ اسلام آباد میں دفعہ 144 نافذ ہے اور وہ نہیں سمجھتے کہ مولانا فضل الرحمان 27 اکتوبر کو دارالحکومت کی جانب مارچ کریں گے.
میرے خیال کے مطابق مولانا صاحب نہیں آئیں گے، مجھے خود بھی لگتا ہے. آپ لوگوں کو پتا ہے کہ 27 اکتوبر 1947 دی انڈین آزاد مقبوضہ کشمیر، تو کیا یہ دھرنے کی وہ ڈیٹ دینا چاہتے ہیں کہ ابھی وہ انیکس کرنے آ رہے ہیں؟ آگے نہیں سمجھ. اس وقت تو نہرو نے کیا تھا، تو وہ اس صف میں نہیں کھڑا ہونا چاہیں گے.
حکومتی رہنماؤں کے بیانات پر جے یو آئی کے سیکرٹری جنرل عبدالغفور حیدری کہتے ہیں کہ آزادی مارچ کو کوئی نہیں روک سکتا اور ان کے کارکن 27 اکتوبر کو ہر صورت اسلام آباد پہنچیں گے.
میں اپنا آئینی جمہوری حق استعمال کرنا چاہتا ہوں. کل تک بھی یہاں ڈی چوک پہ وفاق المدارس العربیہ کی طرف سے کشمیر کی حمایت میں جلسہ ہوا، تو مجھے کیوں روکا جا رہا ہے؟
دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی احتجاجی مارچ کو روکنے کی درخواست کو قبل از وقت قرار دیتے ہوئے سماعت ایک ہفتے کے لیے ملتوی کر دی ہے اور کہا ہے کہ احتجاج بنیادی حق ہے، لیکن اس سے عوام کے روزمرہ امور متاثر نہیں ہونے چاہیے. علی فرقان، اردو وی او اے، اسلام آباد.
بھارت کے وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے منگل کے روز فرانس سے پہلا رافیل جنگی طیارہ حاصل کر لیا ہے. جنگی طیارہ بھارت کے حوالے کرنے کی تقریب جنوب مشرقی فرانس میں طیارہ ساز کمپنی میں منعقد ہوئی. راج ناتھ سنگھ نے اسے ایک تاریخی لمحہ قرار دیا. نئی دہلی سے سہیل انجم اس کی رپورٹ دے رہے ہیں.
وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے فرانس سے پہلا رافیل جنگی طیارہ حاصل کرنے کے بعد کہا کہ ہماری فضائیہ دنیا کی چوتھی بڑی فضائیہ ہے اور میڈیم ملٹی رول جنگی طیارہ رافیل اسے مزید طاقتور بنائے گا، فضا پر بھارت کی بالادستی میں اضافہ ہوگا اور خطے میں امن و استحکام کو یقینی بنانے میں مدد ملے گی۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہماری صلاحیتوں میں اضافے کا مطلب کسی پر حملہ کرنا نہیں ہے۔
لیکن یعنی ہم اپنی کمبیٹ کیپیبلٹی کو بڑھا رہے ہیں تو کسی کے اوپر آکرمن کرنے کے لیے نہیں بڑھا رہے ہیں، بلکہ یہ ہم بڑھا رہے ہیں تو اپنے سیلف ڈیفنس کے لیے ہم بڑھا رہے ہیں۔
اس سے قبل فضائیہ کی کمان سنبھالنے کے فوراً بعد ایک نیوز کانفرنس میں ایئر چیف مارشل آر کے ایس بھدوریا نے کہا تھا کہ فضائیہ میں رافیل کی شمولیت گیم چینجر ثابت ہوگی۔ خیال ہے کہ فرانس، مصر اور قطر کے بعد بھارت چوتھا ملک ہے جس کے پاس رافیل جنگی طیارہ ہے۔ یہ طیارہ 2,222 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے پرواز کر سکتا ہے اور 50,000 فٹ کی بلندی پر بھی جا سکتا ہے۔ یہ 15.27 میٹر لمبا ہے اور 9,500 لو بم اور گولہ بارود لے جا سکتا ہے۔ جوہری میزائل لے جانے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے اور اس کی مار کرنے کی صلاحیت 3700 کلومیٹر ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ شنکر پرساد نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ طیارہ کوئی بھی رول ادا کر سکتا ہے،
چاہے ایئر سپیریورٹی ہو، چاہے ایئر ڈومیننس ہو، چاہے گراؤنڈ سپورٹ ہو، چاہے نیوکلیئر میزائل سے لیس ہو، اور یہ سب سے آدھونک جہاز ہے۔ یہ جو امریکہ کا F-16 ہے اس سے کہیں دو گنا زیادہ ہے، 4.5 جنریشن کا یہ ایئر کرافٹ ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اسٹریٹجک ویپن کی طرح ہے جو کہ بھارت اس سمے اپنی اسٹریٹجک کیپبلٹیز کو بڑھا رہی ہے، تو یہ اس میں ایک بھارت کا بڑا یوگدان کرے گا۔
راجناتھ سنگھ نے طیارہ حاصل کرنے کے بعد اس کی پوجا کی اور اس میں سواری بھی کی۔ حکومت نے 2016 میں 36 طیارے خریدنے کا سودا فرانس سے کیا تھا جس پر کافی تنازع پیدا ہوا تھا۔ اصل اپوزیشن کانگریس کا الزام تھا کہ مودی حکومت نے سابقہ حکومت کے سودے کو مسترد کر کے اس لیے نیا سودا کیا تاکہ ایک صنعت کار کو فائدہ پہنچایا جائے۔ راہل گاندھی نے سودے میں 30,000 کروڑ روپے کی مالی بدعنوانی کا الزام عائد کیا تھا اور اس کی تحقیقات کا مطالبہ کیا تھا۔ اب یہ تمام طیارے 2023 تک بھارت کو مل جائیں گے۔ سہیل انجوم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
پاکستان کی تاجر برادری حکومت کے ٹیکس اصلاحاتی پروگرام کے خلاف احتجاج کر رہی ہے۔ اسلام آباد میں چھوٹے کاروباروں سے منسلک تاجر برادری احتجاج کرتے ہوئے فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے مرکزی دفتر پہنچنا چاہتے تھے۔ پولیس نے تاجر برادری کو ریڈ زون میں داخل ہونے سے روکا۔ اس دوران پولیس اور مظاہرین کے مابین جھڑپیں بھی ہوئیں۔ تاجر برادری اور ایف پی آر کے نمائندوں کے مابین مذاکرات جاری ہیں۔ کاروباری طبقے کو ٹیکس کے دائرہ کار میں لانے کے حوالے سے حکومتی فیصلے اور اس پر عمل درآمد کے طریقہ کار سے خوش نہیں ہیں، جو ایف پی آر سے مطالبات پر تحریری یقین دہانی چاہتے ہیں۔ صدر ٹرمپ کے مواخذے کے لیے امریکی ایوان نمائندگان کی کمیٹیاں تفتیش کر رہی ہیں۔ دوسری طرف وائٹ ہاؤس اس سلسلے میں کسی طرح کا تعاون نہیں کر رہا ہے۔ ایسے حالات میں کیا نتیجہ نکلتا ہے، اس کے بارے میں مختلف تجزیے اور تخمینیں لگائے جا رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار جم میلون کی رپورٹ کے ساتھ اسد نذیر۔
ڈیموکریٹس اکثریت رکھنے والا ایوان صدر ٹرمپ کے مواخذے کے قانونی جواز کے حصول کے لیے تفتیشی کارروائیاں کر رہا ہے، تاہم یہ سوال اپنی جگہ موجود ہے کہ ایوان میں منظوری کے بعد سینٹ میں کیا ہوگا، کیونکہ وہاں پر ریپبلکن پارٹی کی اکثریت ہے۔ دوسری طرف تفتیشی کارروائی کے سلسلے میں وائٹ ہاؤس کسی قسم کے تعاون کے لیے تیار نہیں ہے۔ صدر ٹرمپ مضبوطی سے اپنا دفاع کر رہے ہیں۔
What they did to this country is unthinkable. And it's lucky that I'm the president because I guess I don't know what a lot of people said very
وہ اس ملک کے ساتھ جو سلوک کر رہے ہیں اس کا سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ خوش قسمتی سے اس موقع پر میں صدر ہوں، کیونکہ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ اس سے ہر کوئی نمٹ نہیں سکتا تھا۔ میں ان کو ضرور قابو میں کر لوں گا، کیونکہ یہ ایک اہم معاملہ ہے۔ تفتیش کا اصل نقطہ یہ ہے کہ کیا صدر ٹرمپ نے اپنے سیاسی حریف سابق نائب صدر جو بائیڈن کے خلاف دوسرے ملکوں کو اکسایا ہے کہ وہ بائیڈن اور ان کے بیٹے کی مبینہ کرپشن کے بارے میں تحقیقات کریں۔ ڈیموکریٹس کا کہنا ہے کہ اس طرح صدر نے سیاسی مقاصد کے لیے اپنے عہدے کا ناجائز استعمال کیا ہے۔ ان کا مقصد اپنے حریف کو شکست دے کر دوبارہ صدر منتخب ہونا ہے۔ ایوان کی انٹیلیجنس کمیٹی کے چیئرمین ڈیموکریٹ ایڈم شیف کہتے ہیں،
This is one of the few impeachment inquiries in the history of our country.
ہمارے ملک کی تاریخ میں مواخذے کی اس طرح کی تفتیش کی گنی چنی مثالیں شاید مل جائیں۔ اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ صدر نے اپنے منصب کو ناجائز طور پر استعمال کیا ہے اور اپنے دوبارہ انتخاب کے لیے مہم چلاتے ہوئے دوسرے ملکوں کو استعمال کیا۔ اس طرح کے اقدامات ہماری ملکی سلامتی کے لیے خطرہ بن جاتے ہیں۔ ٹرمپ متعدد بار کہہ چکے ہیں کہ انہوں نے ایسا کوئی بھی غلط کام نہیں کیا ہے۔ کرپشن کے خلاف بولنا سیاسی بات نہیں ہے۔ جارج واشنگٹن یونیورسٹی کے پروفیسر پال شیف برمین کہتے ہیں،
These are extraordinarily serious allegations.
یہ غیر معمولی طور پر سنگین الزامات ہیں۔ میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ ہماری قومی تاریخ میں ایسی کوئی مثال ملتی ہو جس میں کسی صدر نے ملک کی خارجہ پالیسی کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا ہو۔ ایوان میں مواخذے کی تحریک اگر منظور بھی ہو جائے تو بالآخر سینٹ کی منظوری حاصل کرنا ہوگی۔ بروکنگز انسٹیٹیوشن کے تجزیہ کار ولیم گیسٹن کہتے ہیں،
If there are articles of impeachment voted in the House of Representatives, which in the U.S. system serves as the sort of the prosecutor making the case, but the
اگر ایوان مواخذے کی کارروائی کی منظوری دے دے تب بھی امریکی نظام کے تحت اس کو سینٹ بھیجا جاتا ہے جہاں پر اس کی منظوری کے لیے دو تہائی اکثریت درکار ہوتی ہے، اور اس کے بعد ہی صدر کو ان کے عہدے سے ہٹایا جا سکتا ہے۔ سینٹ میں ریپبلکن پارٹی کی اکثریت ہے، لہذا دو تہائی اکثریت کا حصول ناممکن نظر آتا ہے، اور اسی لیے صدر ٹرمپ کو اطمینان ہے کہ ان کا مواخذہ ممکن نہیں ہو سکے گا۔ امریکی تاریخ میں مواخذے کی آخری تحریک سن 1999 میں اس وقت کے صدر بل کلنٹن کے خلاف پیش ہوئی تھی، جو مطلوبہ ووٹوں کے عدم حصول کی بنیاد پر ناکام ہو گئی تھی۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ترکی میں انٹرنیٹ براڈ کاسٹنگ یعنی نشر و اشاعت پر کنٹرول سے متعلق نئے ضابطے نافذ العمل ہو گئے ہیں۔ حکومت کا کہنا ہے کہ تمام براڈ کاسٹرس کو قوانین کی پاسداری کرنی چاہیے، لیکن نقادوں کا کہنا ہے کہ نئے اقدامات کا مقصد آزاد صحافت کے آخری پلیٹ فارم کو خاموش کرانے کی ایک کوشش ہے۔ استنبول سے وائس آف امریکہ کے لیے ڈوریان جونز کی رپورٹ کے ساتھ اسد حسن۔
انور انجو اپنے بیڈ روم سے ایک انٹرنیٹ نیوز ویب سائٹ کے لیے کام کرتے ہیں۔ اس نیوز اسٹیشن کا دعویٰ تھا کہ وہ ریگولیشن کے ریاستی کنٹرول سے باہر رہتے ہوئے خبریں فراہم کر رہی ہیں، لیکن اب ترکی میں نئے قوانین کے تحت انٹرنیٹ پر نشر و اشاعت پر بھی ریاست کے نئے ضابطے لاگو ہوتے ہیں۔
Özgürüz
ریڈیو سے وابستہ انور انجو کہہ رہی ہیں کہ ترکی میں کئی انٹرنیٹ پورٹلز ہیں، کئی نیوز ویب سائٹس، ویب ٹی وی۔ لوگ اپنے فون کے ذریعے سٹیزن جرنلزم کر رہی ہیں پیریسکوپ کے ذریعے، اور حکومت اس کو دیکھتی ہے، اور یہ اس کے لیے بڑا مسئلہ بن گیا ہے کیونکہ وہ اس کو روک نہیں سکتے۔ نئے براڈ کاسٹنگ قوانین اس سے بچاؤ کا ایک راستہ بن گئے ہیں۔ ایسے میں جب حکومت نے روایتی ذرائع ابلاغ پر گرفت مضبوط کی، ملک میں انٹرنیٹ ٹی وی اور ریڈیو چینلز کی بھرمار ہو گئی۔ بہت سے معروف صحافی جو تنقیدی رپورٹنگ پر اپنے چینل سے نکالے گئے، ان براڈ کاسٹرز کے لیے کام کرتے ہیں۔ حکومت کی ان براڈ کاسٹرز کو ضابطے میں لانے کی کوششوں کو انٹرنیٹ پر کنٹرول کی کوشش کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ فریڈم آف ایکسپریشن ایسوسی ایشن سے وابستہ یمان اگدنیز کہتی ہیں،
فار اوبٹیننگ کروشل پولیٹیکل انفارمیشن،
ان کے بقول اہم سیاسی معلومات کے لیے آپ کو سوشل میڈیا پر آنا پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ترک حکام انٹرنیٹ کو ہدف بنا رہی ہیں، بھلے اس کو ریگولیٹ کرنے کی مشق سے۔ وہ انٹرنیٹ، ریڈیو اور ٹیلیویژن نشریات کو ریگولیٹ کرنا چاہتے ہیں، اور سوشل میڈیا سے وابستہ افراد کو جرائم کے الزامات کے تحت مقدمات سے گزارنا چاہتے ہیں۔ حکومت کا کہنا ہے کہ اقدامات کا مقصد نشر و اشاعت کے قوانین میں ہم آہنگی لانا اور براڈ کاسٹرز پر ان کا برابر اطلاق کرنا ہے۔ نئے قوانین کے تحت وہ براڈ کاسٹرز جنہیں لائسنس نہیں دیا گیا یا وہ اس کے لیے درخواست نہیں دے سکتے، انہیں بلاک کر دیا جائے گا یا پھر وہ بھاری جرمانوں کا سامنا کریں گے۔ حقوق کے لیے سرگرم گروپ متوقع عدالتی کاروائیوں کے پیش نظر وکلاء کو اس بارے میں تفصیلات سے آگاہ کر رہی ہیں اور نئے اقدامات کو چیلنج کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ایک خاتون صحافی سلیم کہہ رہی ہیں کہ قوانین کو افراد کے حق اظہار کو تحفظ فراہم کرنا چاہیے اور قانون بنانے والوں کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے۔ ہم ابھی اس سفر کی شروعات کر رہے ہیں، مجھے امید ہے کہ ہم اس میں بہتری لا سکتے ہیں۔ گزشتہ چند مہینوں میں عدالت نے آزادی اظہار کے معروف مقدمات میں حکومت کے خلاف فیصلے دیے ہیں۔ انور اونجو جیسے بہت سے ٹرکش براڈ کاسٹر پرعزم ہیں کہ وہ غیر جانبدارانہ رپورٹنگ کرتے رہیں گے۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
نیشنل باسکٹ بال ایسوسی ایشن یا این بی اے کے ہیوسٹن راکٹس کو چین میں سن 2000 کے اوائل میں اس وقت مقبولیت حاصل ہوئی جب کلب نے چینی اسٹار یاو منگ کے ساتھ معاہدے پر دستخط کیے، اور اس اختتامی ہفتہ اس کے بعد صورتحال بدلنے کا خطرہ پیدا ہو گیا جب ٹیم کے جنرل مینیجر نے ہانگ کانگ کے جمہوریت کے حامی احتجاجیوں کی حمایت کے بارے میں ٹویٹ کیا، جس کے بعد لیگ اور ٹیم دونوں نے ان کے ٹویٹ سے لا تعلقی کا اظہار کیا۔ اس بارے میں عرش عرب اسادی کی رپورٹ قمر عباس جعفری کی زبانی۔
جاپان میں سیزن سے پہلے کے گیمز سے قبل یہ پریکٹس اپنا دفاع کرنے والے ٹورنٹو ریپٹرز اور ہیوسٹن راکٹس کی ہے، جو کہ باسکٹ بال کی ہونی چاہیے۔ ہیوسٹن راکٹس کے گارڈ جیمز ہارڈن کہتے ہیں، ہم معذرت خواہ ہیں، آپ جانتے ہیں ہم چین سے محبت کرتے ہیں اور وہاں کھیلنا ہمیں بہت پسند ہے۔ راکٹس کے گارڈ جیمز ہارڈن کی جانب سے یہ معذرت جمعے کے روز ٹیم کے جنرل مینیجر ڈیرل موری کی جانب سے ایک ٹویٹ کے حوالے سے کی گئی تھی۔ اس ٹویٹ میں جو اب ڈیلیٹ کر دی گئی تھی، کہا گیا تھا آزادی کے لیے لڑو، ہانگ کانگ کے ساتھ کھڑے ہو۔ اس کے بعد سے موری اپنے ٹویٹ کے حوالے سے متعدد ٹویٹس کر چکے ہیں، لیکن ٹیم کے مالک نے واضح کر دیا ہے کہ موری ہیوسٹن راکٹس کے ترجمان نہیں ہیں۔ این بی اے نے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا ہے کہ جنرل مینیجر کے خیالات میں بہت سے چینیوں کو ناراض کر دیا ہے۔ چین کے سرکاری ٹیلی ویژن کے اسپورٹس چینل نے پیر کی نشریات میں یہ بیان جاری کیا۔ نیوز اینکر لیو یانگ نے کہا،
Sports channel of Chinese state television. The general manager of the NBA club Houston Rockets has made improper remarks about Hong Kong. We strongly oppose this and have decided to suspend all cooperation and exchanges involving the broadcast of the club.
Houston Rockets ke NBA club ke general manager ne Hong Kong ke bare mein namunasib baatein ki. Hum uski sakhti se mukhalifat karte hain aur club ki nashiyat ke bare mein tamam taawun aur tabadle multavi kar rahe hain. راکٹس چینی اسٹار یاو بنگ کے بھرتی کرنے کے بعد سے چین میں مقبول ہوئے، اور باسکٹ بال اب چین میں ایک بڑا کھیل ہے جسے 50 کروڑ لوگ پسند کرتے ہیں۔ یہ این بی اے کی سب سے بڑی بین الاقوامی منڈی ہے۔ جیمز ہارڈن کہتے ہیں،
They show us the most important love, so you know, we appreciate them as a fan base and we love everything you know they're about and you know we appreciate the support that they give us individually and as an organization. So
انہوں نے ہمیں بڑی محبت اور حمایت دی ہے، چنانچہ ہم انہیں بہت سراہتے ہیں اور ہم ان کی ہر چیز سے محبت کرتے ہیں، اور ہم اس حمایت کو بھی سراہتے ہیں جو وہ انفرادی طور پر اور ایک تنظیم کی حیثیت سے ہمیں دیتے ہیں۔ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں۔ یہ تھے جیمز ہارڈن۔ اب موری کی ٹویٹ کے بعد اسپورٹس ویئر برانڈز اور کارپوریٹ اسپانسرز کہتے ہیں کہ وہ ٹیم کے ساتھ کام وغیرہ معطل کر رہے ہیں، اور این بی اے کے اس تنازع کا سبب ہانگ کانگ میں پولیس کی بربریت کے خلاف اور چین سے خود اختیاری کے حصول کے لیے ہانگ کانگ میں ہونے والے احتجاجات ہیں۔ جمہوریت کی حمایت میں یہ مظاہرے ہانگ کانگ میں اس سال مارچ میں شروع ہوئے تھے۔ قمر عباس جعفری، اردو، وی او اے، واشنگٹن۔
آج کل پاکستان میں ڈینگی بخار کے مریضوں کی تعداد بڑھ رہی ہے اور اب تک ہزاروں کیس رپورٹ ہوئے ہیں۔ ڈینگی بخار کی علامتیں اور احتیاطی تدابیر کیا ہیں اور کس وقت کیا اقدام اٹھانا ضروری ہیں، انڈس اسپتال کراچی کی ڈاکٹر سمرینا سرفراز وضاحت کر رہی ہیں۔ آئیے سنتے ہیں۔
सबसे पहली तो बात यह है कि परेशान नहीं होना चाहिए। डेंगू जो है, जैसे बाकी वायरल इलनेसेस हैं, ये एक ऐसी वायरल इलनेस है, एक ऐसी बीमारी है जिसमें 1% से कम लोग कॉम्प्लिकेट होते हैं। कभी कभी तो कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको पता भी नहीं चलता उनको डेंगू हो गया, एसिम्टोमेटिक कहते हैं। देखें, अलामतें नहीं है तो कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है, लेकिन क्योंकि इसका मतलब है कि वो इतना माइल्ड इलनेस है कि वो खुद बॉडी रिकवर कर लेगी। हमारी बॉडी का एक कुवत है, मुदाफियत है, जो बहुत सारे डिजीजेस को खुद फाइट ऑफ कर देता है। लेकिन अगर सिम्टम्स आ रहे हैं तो ये जानना जरूरी है कि कब डॉक्टर के पास जाना है और कब ऐसे सिम्टम्स हैं जिनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। वैसे डेंगू फीवर जनरली उसके 3 फेज होते हैं। एक होता है कि जब तेज बुखार का फेज होता है, उसके बाद एक क्रिटिकल फेज होता है, और एक होता है रिकवरी फेज। और ये 10 दिन के अंदर, जैसे एक मच्छर ने काटा, उसके 4 से 10 दिन के अंदर अलामतें जाहिर होती हैं। अलामतें जाहिर होने के बाद से वो 10 दिन तक का होता है, 10 से 15 दिन तक का। और इसमें पहले 4 से 7 दिन तक में बुखार आता है, तेज बुखार, हड्डियों में दर्द, जिस्म में दर्द, पट्ठों में खिंचाव, शदीद सर में दर्द, जिस्म पे लाली आ जाना, आंखों में लाली आ जाना, मतली महसूस होना, चक्कर आना, ऐसा गिरी गिरी तबीयत होना कि जिस्म उठा नहीं जाना, ऐसा हो कि भूख नहीं लग रही इंसान को और मोशन आ रहे हैं, ये सारे के सारे सिम्टम्स हो सकते हैं। और तेज बुखार इतना तेज कि 104 तक भी जा सकता है। जब अगर ऐसा हो, आपको तेज बुखार शुरू हो जाए, तो डॉक्टर से रुजू करके और डेंगू का टेस्ट कराना जरूरी है, डेंगू का भी और मलेरिया का भी, क्योंकि मच्छर से होते हैं और दोनों ही कॉमन है और दोनों इसी तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब अगर डॉक्टर के पास गए, फर्स्ट करें डेंगू का टेस्ट पॉजिटिव आ गया है, तो उसके बाद फिर 2 पाथवेज हैं। अगर मरीज ऐसा है कि वो घर पे, इसका इलाज है पानी, जितना फ्लूइड्स दे सकते हैं उतना फ्लूइड्स देते हैं, इसकी कोई स्पेसिफिक एंटीबायोटिक नहीं है, क्योंकि ये वायरस है तो एंटीबायोटिक तो काम करती नहीं है, स्पेसिफिक एंटीवायरल भी नहीं है। तो इसी वजह से इसके ऊपर हमें मेहनत करनी ये होती है कि हम सपोर्टिव केयर देते हैं। सपोर्टिव केयर में मेन स्टे होता है कि अच्छे फ्लूइड्स दें। अगर मरीज खुद से ओरली फ्लूइड्स ले सकता है तो जो है उसको इनकरेज किया जाता है कि आप जो है मुंह से ORS लें, जूसेस लें, पानी लें, कम से कम 2 से 2.5 लीटर ओरल फ्लूइड इनटेक होना चाहिए। अगर वो इतना नहीं पी पा रहा तो फिर एडमिट होने की जरूरत है।
ये वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन है।
दुनिया भर में कम उम्री की शादियों पर हमारी खसूसी सीरीज में आज की कहानी अफगानिस्तान से। ये 11 साला बाबू गई की है जिसे कर्ज के बदले ब्याह दिया गया। ये कहानी सुना रही हैं शहनाज नफीस।
मेरा नाम बाबू गई है, मेरी उम्र 11 साल है, मेरी शादी को 6 माह हो चुके हैं। शादी से पहले मैं सड़कों से कागज चुनने का काम करती थी। हम यहाँ इसलिए आए क्योंकि सुबह हेलमेंट में मेरे वालिद को किसी ने कत्ल कर दिया था। मेरी माँ के पास पैसे नहीं थे, उन्होंने लोगों से कर्ज लेना शुरू किया। हमें हर हाल में लोगों को कर्ज अदा करना था, लेकिन मेरी माँ के पास पैसे नहीं थे इसलिए बदले में उनको मुझे देना पड़ा। मैं बहुत रोई थी, मैं चाहती थी कोई मेरी मदद करे, लेकिन हमारे पास कोई चारा नहीं था। कर्ज देने वाले सख्त दबाव डाल रहे थे। तब सबने मेरी माँ से कहा कि अगर तुम्हारे पास कर्जा वापस करने के लिए रकम नहीं है तो बदले में अपनी बेटी उन्हें दे दो। मैं शादी के बाद बहुत रोई। 2 महीने पहले मैं अपनी माँ के घर वापस आ गई। मेरे शोहर के खानदान वाले मुझसे काम करवाना चाहते थे और मैं नहीं जानती थी कि ये सब काम कैसे करना है, इसी वजह से मैं यहाँ वापस आ गई। इस वक्त मेरी माँ मुझे काम सिखा रही हैं और मेरी जिंदगी एक तरह से पहली जैसी हो गई है। सुबह या दोपहर में लकड़ी और फालतू कागज चुनने के लिए मैं बाहर जाया करती हूँ। मुझे याद है मैं अपनी शादी के दिन भी धाते और कागज जमा कर रही थी, फिर मैं उन्हें 10 या 20 अफगानी में फरोख्त कर देती थी। ऐसे दिन भी आते थे जब मैं एक पैसा भी नहीं कमा पाती थी। जब भी मैं कुछ पैसे कमाती हूँ तो अपनी बहनों और भाइयों के लिए खाना खरीद लेती हूँ। अगर मैं रोटी लेकर आऊँ तो वो खा लेते हैं, अगर नहीं तो वो भूखे प्यासे रहते हैं। हम दूसरों के लिए मजदूर की हैसियत से काम करते हैं। कभी हम 20 अफगानी कमाते हैं, कभी 50। میں سردیوں میں ٹھیک سے سانس نہیں لے پاتی، مجھے سانس لینے میں سخت تکلیف ہوتی ہے اور پھر مجھے لیٹنا پڑتا ہے۔ کبھی میں بہت پریشان ہو جاتی ہوں کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میرے اندر کچھ جل رہا ہو اور جیسے میرے دل میں آگ لگی ہوئی ہے۔
آئیے آپ کو سیر کراتے ہیں امریکی ریاست ٹینیسی کے شہر میمفس کی، جو کنٹری میوزک اور ایلویس پریسلے کے لیے جانا جاتا ہے۔ فائزہ بخاری ہمیں لیے جا رہی ہیں بیل اسٹریٹ، جو رات دیر تک کھلے ریسٹورانٹس، لائف موسیقی اور جگمگاتی روشنیوں کے لیے مشہور ہے۔
بیل اسٹریٹ میمفس کے ڈاؤن ٹاؤن علاقے کی ایک اہم پہچان، رات دیر گئے بھی اگر آپ یہاں چلے آئیں تو کوئی نہ کوئی ریسٹورینٹ کھلا ہوا مل ہی جاتا ہے، وگرنہ کہیں نہ کہیں سے موسیقی کی آواز تو ضرور ہی سنائی دے گی۔ میں وہاں آدھی رات کے قریب پہنچی، لوگ تو کم تھے لیکن پھر بھی رنگوں اور روشنیوں کی اس گلی میں رونق کا احساس رہا۔ بیل اسٹریٹ میں آویزہ یہ جگمگاتے نیون سائنز اس گلی کی روشنی کو مدھم نہیں پڑنے دیتے۔ میمفس کو راک اینڈ رول اور بلوز موسیقی کی جائے پیدائش کہا جاتا ہے اور اس کا ثبوت بیل اسٹریٹ میں جا بجا نظر آتا ہے۔ یہاں خاموشی سے ونڈو شاپنگ کا بھی اپنا ہی لطف ہے، اکا دکا سٹالز بھی نظر آئے جس پر لگائی گئی اشیاء بھی اس گلی کی روشنیوں کی طرح جگمگا رہی تھی۔ اگر آپ چاہیں کہ وقت کی رفتار کچھ تھم سی جائے تو یہاں شاہی انداز کی گھوڑا گاڑی پر سیر کا انتظام بھی موجود ہے۔ میمفس میں رات گئے کھانے پینے کے ساتھ روح کی غذا کی ضرورت بھی محسوس ہو تو بیل اسٹریٹ ایک مناسب آپشن ہے۔ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ، میمفس، ٹینیسی۔
گرمی ہو یا سردی، سافٹ ڈرنکس، شربت، چائے اور کافی ہر موسم میں ہر عمر کے لوگ شوق سے پیتے ہیں، مگر ان کے ساتھ ساتھ جسم میں کتنی چینی جاتی ہے یہ کم ہی سوچتے ہیں۔ صبا شاہ خان ان نئی ہدایات کے بارے میں بتا رہی ہیں جو چینی کے استعمال میں کمی لانے کے لیے امریکہ میں صحت کے ادارے اب تجویز کر رہے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں ان کی رپورٹ۔
گرمی کا موسم اور تپتی دھوپ، کون نہیں چاہے گا پینا ایک ٹھنڈا میٹھا مشروب، لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ اس ایک اورنج سوڈا کے کین میں 13 چمچ شکر کے ہوتے ہیں۔
امریکہ میں عوام کی صحت کی فکر کرنے والے ادارے جیسے امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن اور امریکن اکیڈمی آف پیڈیاٹرکس اب بچوں کے لیے بنائے جانے والے مشروبات پر ٹیکس اور پابندیاں لگانے پر زور دے رہے ہیں تاکہ میٹھے کا استعمال کم ہو سکے، اور ان کی جگہ ایسے صحت بخش مشروبات تجویز کر رہے ہیں جن میں مٹھاس شامل نہ کی گئی ہو۔ اس وقت امریکہ میں بچے میٹھے مشروبات حد سے 30 گنا زیادہ پی رہے ہیں، یہ اتنا زیادہ ہے کہ اس سے ایک سال میں ایک بیتھ ٹب بھر سکتا ہے۔ اگر دو مشروب ہوں، ایک ٹھنڈا میٹھا اور دوسرا ٹھنڈے پانی کی بوتل، تو آپ کون سا لیں گے؟
ٹھنڈا اور میٹھا والا۔
والدین کو ہر میٹھا مشروب جو ان کا بچہ پیتا ہے کم از کم اتنا ہی بچے کو پانی بھی پلانا چاہیے۔ تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ مشروبات میں اضافی مٹھاس پیدا کرنے والے اجزاء کے زیادہ استعمال سے دل کی بیماریوں کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، یہ موٹاپے اور ذیابتیس جیسے امراض کا سبب بنتے ہیں اور ان سے دانت بھی خراب ہوتے ہیں۔ مقدار اہم ہے کیونکہ تجویز کردہ مقدار سے زیادہ پینا ہی خطرے کا سبب ہے، اور یہی وجہ ہے کہ صحت عامہ کے ادارے ان مشروبات پر پابندیاں لگانے اور اضافی ٹیکسوں کے ذریعے ان کی قیمت بڑھانے کا کہہ رہے ہیں تاکہ لوگ انہیں کم پسند کریں۔
بڑوں کی بات کریں تو امریکنز روزانہ 20 چمچوں کے برابر اضافی شکر استعمال کرتے ہیں، جو خواتین کے لیے تجویز کردہ لمٹ سے 3 گنا اور مردوں کی روزانہ کی لمٹ سے 2 گنا زیادہ ہے۔
میں واقعی سوڈا کی عادی ہوں،
جب بھی میں ڈائٹ کی کوشش کرتی ہوں میں اسے نہیں چھوڑ پاتی۔
امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن اور امریکن اکیڈمی آف پیڈیاٹرکس تجویز کر رہی ہیں کہ بچوں کے لیے بننے والے مشروبات کی ایڈورٹائزنگ روکی جائے۔ اسکولوں اور ریسٹورینٹس میں صحت بخش مشروبات مثلاً دودھ اور پانی ضرور رکھے جائیں۔ مشروبات میں توانائی اور غذائیت سے متعلق معلومات کو ریسٹورینٹس کے مینیو کارڈز پر بھی واضح کیا جائے اور ہسپتالوں میں ایسے مشروبات نہ بیچے جائیں۔
یہ تنظیمیں سافٹ ڈرنکس میں میٹھا کم کرنے کا کیا طریقہ تجویز کر رہی ہیں؟ ہر مشروب میں پانی ملائیں، یہاں تک کہ آپ کو کم میٹھا پینے کی عادت ہو جائے، کیونکہ آپ کے لیے بہترین مشروب ہے پانی۔ صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بجنے والے ہیں۔ ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کی ایڈیٹر تھیں شہناز عزیز، پروڈیوسر انجم ہیرلڈ گل اور انجینئر جو گل۔ پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور پھر 11 بجے خبروں کے 2 بلٹن آپ کے لیے پیش کیے جائیں گے۔ اس وقت تک کے لیے خالد حمید اجازت چاہتا ہے، اور اب پروگرام سنیے گا جہاں رنگ۔